ان تمہیدی گزارشات کے بعد تین پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ حضرات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ حضرات ان مجالس میں بہت ہی دھیان سے اور غور سے باتوں کو سنیں, پوری توجہ کے ساتھ, اور اگر ضرورت پڑے تو نوٹ بھی کرتے جائیں, اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی مسئلہ واضح نہ ہو, کسی قسم کی الجھن یا کنفیوژن پیدا ہو جائے تو اسے بھی آپ نوٹ کریں, اور نوٹ کر کے پروگرام سے فراغت کے بعد وضاحت طلب کریں تاکہ آپ کی وہ الجھن اور کنفیوژن کو ختم کیا جائے. تو بہت ہی غور سے باتوں کو سننا ہے, پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی پسندیدہ زبان میں, انگلش میں, گجراتی میں, اردو میں, حج کی کوئی کتاب خرید لے, بہت مختصر بھی نہ ہو اور بہت زیادہ مسائل سے بھری ہوئی بھی نہ ہو, اور کسی معتبر عالم کی لکھی ہوئی, اور اس کو بہت غور سے پڑھنا شروع کر دیں, اور اندازے سے جو بیان ہونے والا ہے اسے یہاں آنے سے پہلے دیکھ کر آیا کریں, تو امید ہے کہ بہت غور سے اگر آپ اس کتاب میں سمجھنے کی کوشش کر کے یہاں آئیں گے تو 25% سے 75% تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے, اور پھر یہاں آ کر جب اس کی تفصیل سنیں گے اور بعض مسائل کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو ذہن میں حج کا طریقہ راسخ ہو جائے گا, اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر پھر اسی مضمون کو اسی کتاب میں دیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حج کا طریقہ پختہ ہو جائے گا, اور حج کے سفر میں جب بھی اس کتاب کو کھولیں گے تو اس مجلس کا کچھ نہ کچھ نقشہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ان مجالس میں شرکت کر کے باتوں کو بہت دھیان اور غور سے سننی ہے. دوسری بات یہ کرنی ہے کہ بہت زیادہ کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت لمبی چوڑی کتاب بھی نہ ہو, بہت مختصر کتاب بھی نہ ہو, درمیانی کتاب, کسی معتبر اچھے تجربہ کار عالم کی لکھی ہوئی, اسے یہاں آنے سے پہلے بھی پڑھ لیں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی پڑھیں. اور تیسری بات یہ کہ ان کتابوں میں عموماً اور ہماری اس مجلس میں مسائل بیان کیے جائیں گے, اور حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا. اب ان افعال میں, ان ارکان میں, اور حج کے اس طریقے میں روح پیدا کرنے کے لیے, جان پیدا کرنے کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل حج کا اہتمام سے مطالعہ کیا جائے. ورچوز آف حج, فضائل حج, ماشاءاللہ تمام مساجد میں جو تعلیم کے حلقے روزانہ لگتے ہیں ان حلقوں میں اس وقت اسی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے, تو آپ حضرات ان تعلیمی حلقوں میں بھی شرکت کریں, اور اس کے علاوہ گھر میں بھی تعلیم کا ایک نظام بنائیں, اور ورچوز آف حج, فضائل حج کی تعلیم گھر میں شروع کر دیں, اور اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں, اور حج کے دوران بھی روزانہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنا دیا کریں. تو نمبر ایک, مجلسوں کو بہت دھیان سے سننا ہے. نمبر دو, مسائل حج کی کوئی اچھی کتاب خرید لینی ہے, آنے سے پہلے پڑھنا ہے, یہاں سے جانے کے بعد بھی پڑھنا ہے. نمبر تین، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل حج کا مطالعہ کرنا ہے، ورچوز آف حج کو دیکھنا ہے، اور نمبر چار، ان تین باتوں پر اکتفا کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان مجالس سے فارغ ہونے کے بعد بھی بار بار اس کتاب کو دیکھنا ہے، اور جہاں کہیں کوئی الجھن نظر آئے تو ہمیں حضرات علماء کرام کی طرف رجوع کرنا ہے، اور کم از کم اتنا علم ہمیں حاصل ہو جائے کہ وہاں حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے اگر کسی کو ہم کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو ہم شک میں نہ پڑ جائیں، بلکہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ چار کام کرنے ہیں. اب جو حضرات حج کا ارادہ کر چکے ہیں انہیں چند امور کی طرف فوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات، اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ میں حج کیوں کرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. نیت اگر اچھی ہے تو عمل مقبول، نیت اگر صحیح نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے مالدار طبقے کے لوگ جب حج کے لیے جائیں گے تو تفریح اور ہالیڈے کی نیت سے جائیں گے، اور میری امت کے متوسط طبقے کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ جب حج کے لیے جائیں گے تو تجارت کی غرض سے جائیں گے، بزنس کی نیت سے جائیں گے، اور میری امت کے فقراء اور مساکین اور غریب طبقے کے لوگ، مسکین طبقے کے لوگ جائیں گے تو مانگنے کی نیت سے جائیں گے، اور میری امت کے علماء اور قراء حج کے لیے جائیں گے تو اس نیت سے جائیں گے کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہوگی، وہ شہرت کی وجہ سے جائیں گے، ریا کے لیے جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے، اور سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. کہیں اس لیے تو میں نہیں جا رہا ہوں کہ رشتے دار بار بار مجھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کو حج کر لینا چاہیے، تو بھائی چلو میں ہو آؤں تاکہ ان کا یہ کہنا بند ہو جائے. کہیں اس نیت سے تو ہم نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ حجی کا لقب لگ جائے. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں زندگی دی، جنہوں نے ہمیں صحت دی، جنہوں نے ہمیں مال اور اسباب عطا کیا اور مالدار بنایا اور اس قابل بنایا کہ ہم مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے، ان کا ہمیں حکم ہوا ہے کہ اے میرے بند تم یہاں آ جاؤ، تو وہاں جا کر ہم ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ نیت رکھیں، اور پھر یہ کوشش کرے کہ یہ نیت باقی بھی رہے. اس نیت کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھاؤ، اور دل اور دماغ میں بٹھانے کے بعد اس کی پوری کوشش کرے کہ حج کرتے ہوئے بھی، حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے بھی، اور واپسی کے وقت بھی، اور واپس ہونے کے بعد مرتے دم تک ہمارا اخلاص بالکل ٹھیک رہے کہ ہم نے حج کیا ہے فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی بات اخلاص نیت، نیت کو درست کرنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور میری کوئی نیت نہیں ہے. دوسری بات، اب ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے در پہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ہمیں عطا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے، ہم اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. تو اللہ کے در پہ مجرم ہونے کی حالت میں جانا مناسب نہیں ہے، تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، چاہے ان گناہوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو یا ان گناہوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہو، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کے لیے چند شرطیں ہیں، وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، شراب پینے کی عادت، زنا کرنے کی عادت، جوا کھیلنے کی عادت، نماز چھوڑنے کی عادت، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، قربانی نہیں کی ہے، جتنے جتنے گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دل میں ندامت ہو اور پچھتاوا ہو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جنہوں نے مجھے آدم سے وجود بخشا اور ساری نعمتیں عطا کی، میں اب تک انہی کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ ندامت ہو، پچھتاوا ہو، ریگریٹ ہو، تو گناہ سے فوراً رک جائے، آج ہی چھوڑ دے۔ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، جسم کے کسی اور عضو کا گناہ، مالی لائن کا گناہ، جسمانی لائن کا گناہ، معاشرت کی لائن کا گناہ، اخلاق کی لائن کا گناہ، عبادت کی لائن کا گناہ، ہر گناہ کو چھوڑ دے، اور چھوڑ کر ندامت بھی محسوس کرے، اور اس ندامت کے ساتھ یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اگر گناہ کا تعلق اللہ کے کسی بندے سے ہے، کسی بندے پہ ظلم کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ بہتان باندھا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ خامخواہ بدگمانی کی ہے، تو اس کے لیے ان تین شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے کہ بندے کا جو حق چھینا ہے وہ حق اسے واپس کر دیا جائے، اس کا مال چھینا ہے تو مال واپس کر دیا جائے، اور اگر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے جس میں اس چیز کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے غیبت کی ہے، بہتان باندھا ہے، تو اس بندے سے جا کر معافی مانگ لے، اور معافی مانگ کر اس بندے کو راضی کر لے، تو اللہ تعالی کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے توبہ کی تین شرطیں ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی چار شرطیں ہیں۔ جب ان تین شرطوں اور چار شرطوں کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے اور عزم کر لیتا ہے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کملا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا ہی بنا دیتے ہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو حج پہ جانے والوں کو کرنی ہے وہ یہ کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ آج سے ہم اہتمام کے ساتھ پنج وقتہ نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اب تک جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو بھی پورا کریں گے، اب سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اب تک جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے حساب کر کے ادا کر دیں گے، اب سے قربانی کریں گے، اور اب تک جو قربانی نہیں کی ہے اس کا حساب کر کے اس کا بھی صدقہ کر دیں گے، کسی بندے پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں گے، کسی کا مال ناحق کھایا ہے اسے واپس کر دیں گے، اور کسی سے ناچاکی ہے تو صلح کر لیں گے۔ یہ عزم کر لیں، یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں وہ اسی لیے ملتے ہیں کہ تاکہ اگر کسی بندے کا حق ہم نے پامال کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، صلح کر لیں۔ لیکن اوپر اوپر سے معاف کر دینا، معاف کر دینا، کچھ بولا ہے، کچھ کہا ہے، کچھ سنا ہے تو معاف کر دینا، اس سے معاف نہیں ہو جاتا، سامنے والے کو راضی کیا جائے۔ اگر اس کی رضامندی نہیں ہے اور اوپر اوپر سے وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ معاف نہیں ہوتا، ایسا معاملہ کرے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اور آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو ملتے ہیں جہاں صلح اور صفائی کی ضرورت نہیں، اور جہاں صلح اور صفائی کی ضرورت ہے ان کو ملتے ہی نہیں۔ تو معاملات کو درست کرنا ہے، اور تمام گناہوں سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ان سے بھی، اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان سے بھی، ہمیں پوری توبہ کرنی ہے اور اس توبہ کے اوپر باقی رہنا ہے۔ تیسری بات، حج کے سفر پر جانے والوں کو ایک قسم کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور ایک تو اس کی فطری وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی ملک کا سفر کرتا ہے تو اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عموماً حج کر کے آنے والوں کی زبانوں پر وہاں کی اچھی باتیں نہیں ہوتی، بری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو جملہ معترضہ کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ انشاءاللہ خود محسوس کریں گے کہ حج کے پورے سفر میں 95% سے 99% راحتیں ہیں، تکلیف فقط 1% ہے، لیکن شیطان ہماری عبادت کو برباد کرنے کے لیے ہمارے سامنے وہ 1% ہی رکھتا ہے، تاکہ وہاں سے آنے کے بعد ہم حرمین شریفین کے نظام کی برائی بیان کریں اور ہمارا حج برباد ہو جائے، اور ہمارے اس قسم کے بیان سے اللہ کے دوسرے بندے بھی حج سے رکیں۔ ورنہ یہاں سے ہیتھرو ایئرپورٹ جاتے ہیں، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سفر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ تو اتنا لمبا سفر، اور پھر ایک ہی جگہ پر تقریباً 2 سے 3 ملین انسانوں کا جمع ہو جانا، اور پھر بسا اوقات وہ 2-3 ملین آدمی ایک ہی وقت میں ایک عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نظام کسی حکومت کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ جو اطمینان سے حج کے سارے ارکان ادا ہو جاتے ہیں، یہ محض اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ساری مصیبتیں ایک طرف، اور فقط بیت اللہ کی زیارت سے آنکھیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ دوسری طرف۔ یہ ایک نعمت دنیا بھر کی مصیبتوں کے مقابلے میں بہت اونچی ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں میری ایک گزارش تو یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد اچھی باتیں ہمیں بیان کرنی ہیں، بری باتوں کو بھول جانا ہے۔ یہ شیطانی خیالات ہیں، اور شیطان ہم سے یہ غلط کام کرواتا ہے ہمارے حج کو برباد کرنے کے لیے۔ اور اگر ہمارے اس قسم کے بیان کی وجہ سے اللہ کا کوئی بندہ حج پہ جانے سے رکا تو اس کا سبب ہم بنے، اس وجہ سے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے وہ حضرات جو کبھی پہلے حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کو ایک تو فطری گھبراہٹ ہے سفر کا جو عام طور پہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں سے بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ تو آپ ان باتوں کو ذہن سے نکال دیجئے، وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، راحت ہی راحت ہے، ہر قسم کا انتظام موجود ہے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، عافیت ہے، امن ہے، اور ہر قسم کی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں۔ بس سفر ہے، اور سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر توکل کریں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے ذہن سے ان پریشانیوں کو نکال دیں۔ ہمارے والد مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ایک عجیب و غریب بات حاجیوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم مہمان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی ضرورتوں کی فکر نہیں کرتے، وہ میزبان فکر کرتا ہے۔ سونے کی فکر ہم نہیں کرتے، چائے کی فکر ہم نہیں کرتے، بریک فاسٹ کی فکر ہم نہیں کرتے، دوپہر کے کھانے کی فکر ہم نہیں کرتے۔ وہ میزبان بار بار پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی مخصوص عادت تو نہیں، کوئی پرہیز تو نہیں، سونے سے پہلے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ بار بار پوچھتا ہے۔ اور ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم از خود انہیں کہہ دیتے ہیں، پوری ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے والد مرحوم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کی جب یہ حالت ہے کہ اس کے گھر میں جب کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس کی ساری ضرورتوں کا وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہیں اور ہم ان کی ادنا مخلوق ہیں، اور تمام مخلوقوں کی ذمہ داری اور ضرورتیں پورا کرنے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو جب ہم ان کے مہمان ہو جائیں گے، وہ ہمارے میزبان ہو جائیں گے، تو کیا وہ ہماری ساری ضرورتیں پورا نہیں فرمائیں گے؟ یہ دل اور دماغ میں بٹھانے کے، ہم تو اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرمائیں، اور اگر راستے میں کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہو بھی جائے تو اس وقت یہ سمجھا کریں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی پچھلی زندگی میں اتنی نافرمانیاں نہ کی ہوتی تو ان مصیبتوں سے نہ گزرنا پڑتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی تکلیفوں سے بری کر رہے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور بالکل گھبرائیں نہیں۔ چوتھی بات، ساتھیوں کے انتخاب میں اور اپنے کمپانینز کے انتخاب میں اس بات کا خیال کریں کہ نیک صالح رفیق ہو، اور اگر کوئی اس سے پہلے حج کر چکا ہے تو بہت ہی اچھا، اور اگر کوئی عالم دین نیک آدمی میسر آ جائے تو نور اعلی نور، اور بہت لمبا چوڑا قافلہ بھی نہ بنائیں، اور لائک مائنڈڈ اور ہم مزاج لوگ ساتھ جائیں تاکہ ایک دوسرے کی کڑوی بات برداشت بھی کر سکیں، اور ایک دوسرے کا تعاون بھی کر سکیں، ایک دوسرے کو بوجھ بھی نہ سمجھیں، ایک دوسرے کی خدمت بھی کر سکیں۔ اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حج میں جب لائک مائنڈڈ لوگ ساتھ نہیں ہوتے، ہم مزاج لوگ ساتھ نہیں ہوتے، تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور اس سفر میں گڑبڑ کا ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کر لڑائی کرنا اور وہ لڑائی دل میں لے کر حج کرنا۔ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس سفر میں اگر محبت ہو جاتی ہے تو زندگی بھر کی محبت، اور اس سفر میں اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے تو وہ بھی زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ نیک صالح اور متقی اور پرہیزگار ساتھی ہو، ایسے ساتھی ہو کہ ہمیں سونے کا تقاضا ہو جائے، ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جائے تو وہ ہمیں سمجھا کے لے جائیں، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرنے والے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلانے والے ہوں، ہماری روحانی ضرورتوں کی فکر رکھنے والے ہوں، جس مقصد کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں لے کر چلنے والے ہوں، ایسے ساتھیوں کے ساتھ جائیں۔ نمبر پانچ، اپنے ساتھ غیر ضروری سامان نہ لیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہی لے کر جائیں، اس سے سفر بھی آسان رہے گا، کسٹم میں بھی آسانی رہے گی، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پہنچنے اور اپنے ہوٹل کے کمرے تک پہنچنے میں بھی آسانی رہے گی، اس لیے کہ وہاں سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ ایک دو چادر اگر لے جانا ہو تو لے جائیں، کبھی سفر میں کسی جگہ پر بے وقت اور بے موقع کسی کو استنجے کی ضرورت پڑ گئی، عورتوں کو مثلا، تو وہ چادر بہت کام آتی ہے، اور اپنے ضرورت کے کپڑے لے جائیں، ضرورت کی چھوٹی موٹی اور دوسری چیزیں لے جائیں، اور دو چھوٹی چھوٹی تھیلی بنا کر لے جائیں تاکہ ایک تھیلی کے اندر کنکر کو رکھا جائے، مزدلفہ سے جب شیطان کو کنکر مارنے کے لیے اٹھائیں گے تو ایک تھیلی میں رکھا جائے، اور روزانہ جب رمی کے لیے جائیں، کنکر مارنے کے لیے جائیں، تو اس میں سے ضرورت کی لے کر دوسری تھیلی میں رکھ سکیں۔ تو غیر ضروری سامان نہ لے جائیں، وہاں ہر چیز مل جاتی ہے، اور عموماً دیکھا یہ گیا کہ لوگ یہاں سے تھیلے بھر بھر کے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اخیر میں سب تقسیم کر کے یوں ہی آتے ہیں۔ نمبر پانچ، یہاں سے جانے تک